یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد، صلی اللہ
محمد و آل محمد۔
فردیار عالم کا انتہائی لطف احسان ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، ان کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ان کے بہترین تابع داروں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، وارث اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے، ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے مختلف مخلوقات کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے۔ جو کوئی بھی مختصر سا کائنات کی نظم کو دیکھتا ہے، اس کے نظام کو دیکھتا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ پروردگار کی تمام مخلوقات ایک سطح کے اوپر نہیں ہے۔ جسمانی اعتبار سے تو بہت ہی واضح ہیں، کوئی مخلوق ہے جس کے اندر ایک خاص طاقت ہوتی ہے، دوسری مخلوق کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی، لیکن جسمانی فرق کے علاوہ بھی غیر جسمانی جو طاقتیں پروردگار عالم نے مختلف مخلوقات کے اندر رکھی ہیں، وہ سب بھی مختلف طریقوں سے ہیں۔ تو مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا۔ اب ہم سب کو معلوم ہے اجمالی طور پر کہ فرشتے جس جگہ پر ہیں، جس مقام پر ہیں، وہ ایک بہت بلند مقام ہے، اس کے اندر عصیان نہیں ہے، اس کے اندر گناہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ناپاکیزگی نہیں ہے ان کے اندر۔ لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ انسان اگر کچھ چیزیں انجام دے اس طرح سے جس طرح سے خدا نے کہی ہیں، تو وہ ان فرشتوں کے مقام سے بہت آگے جا سکتا ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو، جس کو ہم لوگ فنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پوٹینشلی مخلوق زیادہ اہمیت نہیں رکھ رہی، لیکن پوٹینشل اس کے اندر ایسا ہے کہ وہ کہیں اور پہنچ سکتے ہیں۔ اس وقت تو نہیں ہے، کرنٹلی نہیں ہے، لیکن پوٹینشل ایسا ہے کہ پہنچ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا ایکو زیادہ ہوا ہوا ہے، ایکو تھوڑا سا کم کرنا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی اللہ محمد و آل محمد۔
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
تو عرض ہوا کہ کچھ مخلوقات کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اچھا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پوٹینشیل ہے یہ استعمال کیسے ہوگا، یوٹیلائز کیسے ہوگا. ہر مخلوق کے اندر اس کی شرط مختلف ہے. تو مثال کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں ایک سادہ ترین مثال کے اندر کہ بھائی ایک بیج ہے، اس بیج کے اندر پوٹینشیل ہے کہ فرض کر لیجئے یہ 30 فٹ کا درخت بن سکتا ہے، لیکن کیا ہر وہ بیج جس کے اندر پوٹینشیل ہے وہ درخت بن جائے گا؟ نہیں، اس کو آپ کو باقاعدہ تربیت دینی پڑے گی، پرورش کرنی پڑے گی. اچھا یہ پرورش جو آپ کریں گے یہ کیسے کریں گے پرورش آپ؟ تو اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے جو بیان کیا گیا ہے. اس کو ہم لوگ ایگریکلچر کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ بیج زمین کے اندر لگے گا، وہ زمین بھی مناسب ہونی چاہیے، پھر اس زمین کا خیال رکھنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ لگایا بھول گئے، نہیں، آپ کو بار بار اس بیج کو جا کر دیکھنا پڑے گا، اس کے پودے ہونے کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی اس کی پوزیشن کیا ہے. اس کے حساب سے آپ کو بار بار فیصلے کرنے ہوں گے کہ بھائی ابھی گرمی بڑھاؤں، پانی بڑھاؤں، کیا کروں اس کے ساتھ. تو بیج سے درخت بننا ہر بیج کے نصیب میں نہیں آئے گا، خاص موقع، خاص طریقے، خاص فیصلے وہ اس بیج کو درخت بنائیں گے. یہ جو پروسیجر ہے اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اس پروسیجر کو کہ جس میں بیج درخت بنتا ہے، اپنے پورے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کر لیتا ہے. تو ایک بیج مثلاً 30 فٹ کا درخت بن سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے کھاد اچھی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیچارہ 10 فٹ سے زیادہ آگے نہیں گیا. اس بیج میں بہت اچھے درخت بننے کی طاقت تھی جس سے بڑے مزیدار پھل ملنے تھے، لیکن کوئی پھل نہیں مل سکا. اس کا ایک ایک پتا جو ہے وہ کئی فٹ کا ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو پایا. اس عمل کو عربی میں کہتے ہیں تزکیہ. اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. ایک بیج لگے، صحیح جگہ لگے، کیئر ہو، کنڈیشنز اس کی ساری سیٹ ہوں، پھر اس میں صحیح فیصلے کیے جائیں، صحیح اس کے اوپر کام کیے جائیں، صحیح طریقے سے اس کو گائیڈ کیا جائے، ہر چیز کو اسٹیئر کیا جائے صحیح طریقے سے، کنڈیوسیو انوائرمنٹ اس کا بنا ہوا ہو جس میں وہ گروتھ کرے، اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ. اور انسان میں اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. جب یہ کام انسان میں کرنا پڑے تو اس عمل کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے کل جو آپ کی خدمت میں بیان ہوا، قد افلح من زکاہا، جس نے یہ نفس کے ساتھ کیا بس وہ کامیاب ہوا. اچھا اگر کسی نے بیج کو زمین پہ رکھا، زمین کے اوپر مکہ مار کے اسے گاڑا اور بھول گیا، تو اب اس بیج کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا نہیں معلوم یہ جھاڑی اگائے گا، اگائے گا بھی یا نہیں اگائے گا، اگایا تو کس سمت چلا گیا، اس کا کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. اس عمل کو کہ کوئی یہ کرے اس کو کہتے ہیں دس، زمین میں گاڑ دینا. ام یدسہو فی التراب، قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا کہ جب اس کے یہاں بچی ہوتی تھی تو اس کو نہیں پتا ہوتا تھا کیا کرے، کیا شرم سے اس کو یدسہو فی التراب اس کو زمین کے اندر گاڑ دے، تو وہ تو دفن کرنا بھی نہیں ہوا، گاڑنا ہوا. تو اگر کوئی بیج کو زمین میں گاڑ دے بھول جائے، اس عمل کو کہتے ہیں دس. اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے نفس کے ساتھ یہ کیا کہ اس کو رکھا گاڑا اور مول گیا، کو خبر ہی نہیں کہ بھائی تمہارا نفس کہاں پہنچا، کدھر آیا، اس کے لیے صحیح فیصلے کیے نہیں کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ تھا یا نہیں تھا، پھر تم نے ریئیکشنز جو دینے تھے وہ دیے نہیں دیے، پلاننگ کر کیا نہیں کی، اسٹیئر کیا نہیں کیا، یہ سب نہیں کیا، تو بھائی تو یہ تو پھر قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اچھا اب یہ حکمت جو ہے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کی، ان کی ذوات گرامی پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ان کی جو حکمت عملی تھی وہ تمام انسانیت کو اس تزکیے کے عمل سے گزارنا تھا. حکمت عملی اس کے اوپر، یعنی جو کچھ بھی کریں گے الف سے لے کے یا تک، سب کا محور یہ ہے لوگ تزکیے کے عمل سے گزریں. دیکھیے ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر اللہ کے رسول نے ہم سے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں, تارکن فیکم الثقلین, اب اس میں سے ایک ثقل ہے قرآن, اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا, اس کی چار ریسورسز ہوتی ہیں, دوسرے خداؤں نے بھیجا ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو تمہیں اس کے اندر اختلاف بہت زیادہ ملتا, ایک بات دوسری بات سے ٹکرا رہی ہوتی. اب ہم ایک سوال ہی کرتے ہیں کہ یہ جو خدا متعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو یہ ٹکراتا, تو یہ قرآن ہی ہے جو ٹکراتا اگر عند غیر اللہ ہوتا, یا قرآن اور اہل بیت اگر وہ بھی دونوں خدا کی طرف سے ہیں تو کیا کوئی چانس ہے کہ ٹکرائیں؟ بھائی خدا اسٹینڈرڈ دے رہا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے ہوگا تو اس کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے کبھی نہیں ٹکرائے گا, تو یہ جو پورا ثقل ہے یہ دوسرے ثقل سے ٹکرائے گا کیا؟ تو ظاہر ہے اسٹینڈرڈ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, جب اس کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے نہیں ٹکراتا تو یہ پورا ثقل کیسے دوسرے ثقل سے ٹکرائے گا؟ پوسیبل نہیں. اچھا اگر آپ یہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی پارٹ دوسرے پارٹ سے نہیں ٹکراتا, اس کا بھی ایک امام دوسرے امام سے نہیں ٹکراتا ہے, کلنا محمدن ہو جاتا ہے, محمدن ہو جاتا ہے, اگر یہ سب ایک جیسا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں؟ نہیں ٹکرا سکتے. اچھا اب ٹکرانے کا مطلب کیا ہوا؟ ٹکرانے کا مطلب تو نعوذ باللہ تعالیٰ, ایک ہوتا ہے تناقض, ایک ہوتا ہے تعارض, ایک ہوتا ہے کانٹرڈکشن, یہ کہہ رہا ہے دن, یہ کہے نعوذ باللہ رات, یہ ہوتا ہے تناقض کہ دو باتیں ہیں, ایک صحیح ہے ایک غلط ہے اور دونوں نے دو طرف کہہ دی, یہ ہو گیا تناقض کہ دونوں ختم نہیں ہو. ایک ہوتا ہے تعارض, اس نے کہا تین ہے, اس نے کہا چار ہے, ممکن ہے چھ ہو. تعارض وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں غلط ہو سکتے ہیں, دونوں صحیح نہیں ہو سکتے, صحیح ہے. تو ایک ہوتا ہے تناقض, ایک ہوتا ہے تعارض. کیا یہ جو خدا نے کہا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا تو کیا تناقض نہیں ہوگا, تعارض ہوگا؟ نہیں, تعارض بھی نہیں ہوگا, تعارض بھی نہیں ہوگا. اچھا تعارض نہیں ہوگا, اتنا ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ پرائیورٹی سیٹ کرے دس, دوسرا حصہ پرائیورٹی سیٹ کرے دو؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہوگا, ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی, سب کا سب ایک ہی ہوگا. صحیح, بس یہ پورا قرآن ایک ہوگا چونکہ عند غیر اللہ نہیں ہے, خدا کی طرف سے. یہ سنت طاہرہ 250 سال کی ایک ہوگی, یہ دو نہیں ہو سکتی, اور یہ دونوں مل کر ایک ہوں گے, یہ دو نہیں ہو سکتے, سب ایک ہی ہوگا. اچھا اگر آپ نے اس عقلی دلیل کو قبول کیا, اب ایک اور مسئلہ, یہ جو ایک ثقل ہے اس نے 11 قسمیں کھا کر کہا کامیاب وہ ہوگا جو تزکیہ کرے گا, یہ دوسرا ثقل کچھ اور کہہ سکتا ہے کیا؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
نہیں بھائی, پوسیبل ہی نہیں ہے. جب یہ ثقل کہہ رہا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, تو یہ ثقل کیا کہے گا؟ ظاہر ہے کہ یہی کہے گا, کیوں؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اللہ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا تو اختلاف ہوتا, یہ تو دونوں ایک ہی ہیں, دونوں کی سورس اللہ ہی ہے, وہ وحی خدا ہے, کبھی قرآن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے, کبھی لسان نبی کے اوپر ظاہر ہوتی ہے, اس میں کیا فرق؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہی کچھ ہے. تو اب یہ کہتا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, یہ ثقل کیا کہے گا؟ اب یہی کہے گا. اب ایک اور مسئلہ ہے, یہ صرف کہتا ہے, یہ صرف کہتا ہے, یہ کہتا ہے اور کرتا ہے. خوبصورتی اس کے کام کی یہ ہے. اب یہاں پر آ کر نا میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے کر, جو طریقہ تبلیغ ہے رسول خدا کا, جو طریقہ تفسیر ہے قرآن رسول خدا اور ان کی عترت طاہرہ کا, اس کے اوپر ایک دو نکات جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی اللہ محمد و آل محمد.
اچھا فرض فرمائیے میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دن وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے اصحاب آج تفسیر کی کلاس ہوگی, آج تفسیر کی کلاس ہوگی, اور میں ایک آیہ کریمہ پڑھوں گا اور اس کو بیان کروں گا تمہارے سامنے. آپ نے اتنا مجالس سنی ہے, کبھی آج تک ایسی کوئی چیز سنی ہے؟ نہیں سنی, میں نے بھی نہیں سنی ہے, ہے بھی نہیں, نہیں ہوتا تھا ایسے. تو رسول خدا تفسیر کیسے کرتے تھے؟ وہ تفسیر زندگی کے ذریعے کرتے تھے. ان کی زندگی قرآن کی تفسیر تھی. نہیں قرآن بھائی مثال کے طور پر اگر خدا نے مثال کہتا تھا اقیم الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے تھے. پھر ان کو تفسیر میں کہنے کی ضرورت نہیں تھی اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہوا, مدلول کیا ہے, اس کی دلالت کیا ہے. نہیں, ان کی زندگی قرآن کی تفسیر تھی. جو قرآن کہتا تھا وہ نبی کرتے تھے. اور یہی ہوتا تھا کہ مثلا اللہ کے نبی کہیں تشریف فرما ہوئے, ایک واقعہ پیش آیا, لوگوں نے رسول کی سنت میں ایک چیز دیکھی, آئے کریمہ اتر گئی اور اس کو بیان کر دیا. اس طریقے سے رسول خدا تفسیر فرماتے تھے. اچھا تبلیغ کیسے فرماتے تھے؟ تبلیغ بھی ایسی فرماتے تھے. زندگی گزارتے رہتے تھے اور لوگ سمجھتے رہتے تھے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. خود بخود ہوتا تھا یہ کام. یعنی وہ جو خود فرمایا ان کی اولاد طاہرہ نے, اور ہم نے عرض کیا کہ اول و آخر میں تعارض تناقص ممکن نہیں ہے اور نہ اختلاف ممکن ہے, وہی کہ مثلا انہوں نے فرمایا کہ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم, تم لوگوں کے درمیان مبلغ بن جاؤ بغیر السنتکم, زبانوں کے ذریعے نہیں. اب یہ جو طریقہ تبلیغ ہے یہ کیا ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے, زندگی گزارو ویسی جیسے گزارنی چاہیے. سارا عمل یہیں پر ہے. ہاں کوئی کمپلیکیشن آتا ہے, کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ آئے کریمہ کیا فرما رہی ہے, اللہ کے رسول یا ان کی اولاد طاہرہ اس کو تشریف فرما دیں گی. لیکن ان کی زندگی خود قرآن کریم کی تفسیر ہے, خود ان کی زندگی قرآن کریم کی تبلیغ ہے. صحیح ہے؟ اگر ہم یہ قبول کر رہے ہیں, اب ہمیں آ کے دیکھنا پڑے گا وہ جو پوری 250 سال انہوں نے عمل انجام دیا, اس میں تزکیہ نفس کے اوپر کتنا اصرار ہے. یہ پورا 250 سال اسی تزکیہ نفس کا بیان ہونا چاہیے. جس تزکیہ نفس کو خدا مختار نے اتنی پرائیورٹی دی, یہ کیسے تھا, وہ ہمیں کیا بتا رہے تھے یہاں پہ. اب ہمیں یہاں پر یہ تفسیر کے عنوان سے آپ نے ایک موضوع دیکھ لیا, تبلیغ کے عنوان سے ایک موضوع دیکھ لیا, اب آئیے اس بات کے اوپر کہ یہ جو سارا عمل تھا تزکیہ نفس کا, ان کی زندگی میں یہ عمل اگر ہم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں, کون کون سی ہیڈنگز نکال سکتے ہیں, کون کون سے مین پوائنٹس نکال سکتے ہیں. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اس کا پہلا سب سے بڑی ہیڈنگ اس کی اگر بنانا چاہیں, ایک ہیڈنگ, ایک لفظ نکالنا چاہیں, تو ہم نے عرض کیا کہ یہ عبودیت, یہ ہے بندگی. اب یہ عبودیت بندگی کیا ہے, ذرا سا اس کے اوپر ایک اور نقطہ ظریف عرض کرتے ہوئے تکراری صحیح وہ آپ کی خدمت میں, اور پھر اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ
صلی علی محمد و آل محمد.
بعض وقت کوئی ایک پوائنٹ انسان کو مل جاتا ہے, بڑی ڈسکرپشن, بڑے بیان سے جان چھوٹ جاتی ہے. وہ ایک پوائنٹ بول دیا, پوری کہانی بتانے سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ہم جب بھی کہیں بیٹھا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی کیوں خدا نے خلق کیا, تو جناب آپ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کریں. اب سامنے والا پیچھے پڑ جاتا تھا, بھائی مولانا کیا صرف رکوع سجود ہے زندگی کے اندر, زندگی کے اندر اور بھی تو کام رکھے ہوئے. تو پھر ہم کہتے تھے کہ نہیں بھائی یہ جو انسان اخلاق سے دوسروں سے پیش آئے یہ بھی تو عبادت ہے, جس کے حلال کمانا یہ بھی تو عبادت ہے, اور مثال کے طور پر یہ کرنا عبادت وہ کرنا عبادت. تو پھر پورا سمجھانا پڑتا تھا کہ بھائی یہ عبادت یوں ہوگی. اس کے بعد ایک دفعہ کہیں بیٹھا ہوا تھا, پروفیسر کرار صاحب تھے, انہوں نے مشکل حل کر دی. کہنے کے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کا ترجمہ بنے گا ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. تو کام ہی آسان ہو گیا. عبادت بولو, پھر عبادت کی تشریح کرو, یہ بھی عبادت وہ بھی عبادت, یہ کیسے عبادت وہ کیسے عبادت, بندگی کرو. اب میں اس سے ہم نے ایکسٹرا کیا کہ ہاں عبادت تو پارٹ ٹائم جاب ہے لیکن بندگی فل ٹائم جاب ہے, کیونکہ میں پارٹ ٹائمر جاب کرتا تھا اس زمانے میں. تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ بھائی عبادت تو 25 منٹ میں ہو جائے گی, بندگی تو سوتے ہوئے ہمیں کرنی ہوتی ہے. بندگی کے مقابلے میں نافرمانی ہے, وہ ایک سیکنڈ بھی الاؤ نہیں ہے. بغیر عبادت کے تو شاید ایک دن ایک سیکنڈ الاؤ ہو جائے کوئی, لیکن بندگی کے بغیر کوئی ایک سیکنڈ بھی الاؤ نہیں ہے. کیونکہ بندگی کے مقابلے میں کیا ہے, پھر نافرمانی آتی ہے. یہ جو عبودیت کا لفظ ہے اس کا ترجمہ ہوگا بندگی, اچھا اب دیکھتے ہیں بھائی ایک آدمی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, نماز تہجد بھی پڑھتا ہے, قرآن کریم پڑھتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, زیارتیں پڑھتا ہے, مزداریاں کرتا ہے, ہر کام کرتا ہے, صحیح ہے بد اخلاق ہے, بد اخلاق, یہ بندگی کر رہا ہے, عبادت تو کر رہا ہے بندگی نہیں کر رہا. بندہ ہوتا تو اپنی منمانی کیوں کرتا ہے؟ بندہ تو مولا کی کہہ پہ چلتا ہے. اگر ایک جگہ بھی جان بوجھ کر مولا کی نافرمانی کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ نہیں ہے, بندہ نہیں ہے. پھر یہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں آپ, اسے نمازی کہہ سکتے ہیں, عبادت گزار کہہ سکتے ہیں, متحجد کہہ سکتے ہیں, قاری قرآن کہہ سکتے ہیں, عالم کہہ سکتے ہیں, فقیہ کہہ سکتے ہیں, بندہ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے جو معیار دیا وہ بندگی تھا, معیار بندگی تھا. کیسے معیار بندگی تھا؟ سبحان الذی اسرا نہ بے نبی یہی نہ بے رسول ہی نہ بے عالم ہی اور جاہل ہی, نہیں, سبحان الذی اسرا بے عبد ہی, اپنے بندے کو معراج کروائی اللہ نے. اشہد ان محمدن عبدہ, درود بھیجے گا محمد والا, صلی علی محمد. تو بندہ ہونا بڑی بات ہے. پاکستان کے ترانے میں تابندہ باد آتا ہے نا, تابندہ تابندہ تو سمجھ میں آ گیا, صحیح, بڑا خوبصورت فارسی کا ایک جملہ ہے, تابندیم تابندیم, جب تک بندے ہیں تابندے ہیں, جب تک بندے ہیں تابندے ہیں. بندگی نہیں ہے تو پھر کوئی تابندگی نہیں ہے, پھر تو سارا کسوف و خسوف ہے, سب تو پھر گرہن ہی گرہن ہے, چاند گرہن, سورج گرہن ہے. چمک اس وقت ہے جب بندگی ہے. بندگی میں کمال ہے, بندگی میں کمال ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں, دو ٹاپک یہاں پہ, دو اصطلاحات, بندگی, کمال. اگر مجھے ایسے جاہل کو اپنی زندگی میں یہ سمجھ میں آ گیا بندگی کیا ہے, کمال کیا ہے, زندگی آسان ہو گئی, زندگی آسان. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا, ما بقی وقت کا ضیاع ہے, عمر کا اتلاف ہے. بندگی نہیں ہے, کمال نہیں ہے. یہ جو ہم کمال کے معیار بنا رہے ہیں وہ بندگی سے نکلنے چاہیے. اب اس کے اوپر میں نے بہت عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, خاندان اطرت کیا چاہ رہے ہیں انسانوں سے؟ یہ چاہتے ہیں مجاہد ہوں, یہ چاہتے ہیں عالم ہوں, یہ چاہتے ہیں سخی ہوں, جواد ہوں, لوگ آئیں معاشرے میں کام کریں, رہبری, قیادت, حکومت, دیانت, سب, اس سب کے پیچھے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ بندگی, بندہ بنانا چاہتے ہیں. جگہ جگہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. اب یہ 250 سال کی محوریت جو ہے نا بندگی کے اوپر ہے, یہ میں نے بہت عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. اب تھوڑا سا اس بندگی کو ایکسپلور کرتے ہیں, بندگی کی فیکلٹیز کہاں کہاں ہیں. بندگی بہت بڑا ٹائٹل ہے, کیا اس کو بریک کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, تین جگہوں کے اوپر بریک کر لیں تاکہ کام آسان ہو جائے. تو انسان کی زندگی میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں. میرے خیال میں اس کو چار نہ نہیں کیا جا سکے گا, چونکہ یا اس کے اندر ہے یا باہر ہے, یا باہر مخلوق ہے یا خالق ہے, تو وہ حصر ہو جائے گا تین کے اندر. تو یا انسان کے تعلقات ہیں اپنے ساتھ, یا انسان کے تعلقات ہیں باقی انسانوں کے ساتھ, یا انسان کے تعلقات ہیں اپنے خالق کے ساتھ. بلکہ میں اس کو اور عمومیت کرتا ہوں, یا اپنے ساتھ ہیں, یا اپنے سے باہر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہیں, تاکہ جانور بھی آ جائیں, درخت بھی آ جائیں, کائنات بھی آ جائیں. یہ جو انوائرمنٹل اسٹڈیز نئی اسٹڈیز بنی ہے ہمارے یہاں 40-50 سال سے رائج ہے, خود اس کے اوپر مطالعہ موجود ہے آیت اللہ جوادی عاملی کا, کہ اسلام انوائرمنٹل اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہتا ہے. اجتہادی بیان موجود ہے, واقعہ اجتہادی بیان کتاب کی صورت میں موجود ہے. سنا میں نے, وہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس کو, بہت نفیس کتاب آنے والی. اس کا مطلب ہے انوائرمنٹل اسٹڈیز کے اوپر محیط زیست کیا ہے، اس کے اوپر قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو ہمارے پاس تین تعلقات ہیں، ایک انسان کے تعلقات ہیں اپنے ساتھ، ایک انسان کے تعلقات ہیں اپنے سے باہر مخلوقات خدا کے ساتھ، مخلوقات خدا میں انسان، جانور، پودے، پتے، آسمان، زمین سب، اور ایک انسان کے تعلقات ہیں اپنے خالق کے ساتھ. بندگی تینوں میں چاہیے، تینوں میں بندگی چاہیے. اچھا اب یہ تینوں میں بندگی کیسے حاصل ہوگی، اس کو انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ویسے تو ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ بھائی اس کو اگر ایک جملے میں کہیں کہ بھائی یہ بندگی کیسے حاصل ہوگی، بندگی اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کا اور میرا جو پرسیپشن اپنے بارے میں، اپنے باہر اللہ کی مخلوق کے بارے میں اور خالق کے بارے میں پرسیپشن صحیح ہوا، انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوئی تو بندگی ہو جائے گی، اور اگر یہ انڈرسٹینڈنگ غلط ہو گئی تو پھر بندگی نہیں ہوگی، پھر بندگی نہیں ہوگی. اچھا اب اس جملے کو میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری انڈرسٹینڈنگ پرسیپشن اپنے بارے میں، اپنے سے باہر اللہ کی مخلوق کے بارے میں، خالق کے بارے میں، یہ پرسیپشن صحیح ہو گئے. پرسیپشن کے سے میرا مطلب کیا ہے، میرا مطلب ہے کہ میں ریالٹی کو ایز اٹ از سمجھ سکوں. اگر میں وہ سمجھ گیا کہ ریالٹی کیا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، پھر تو بندگی خود بخود حاصل ہو جائے گی. لیکن اگر میں ریالٹی نہیں سمجھ سکا، نہ اپنے آپ کو پہچان پایا، نہ اللہ کو پہچان پایا، نہ باہر مخلوقات خدا کو پہچان پایا، تو میری بندگی نہیں ہو پائے گی، میں کنفیوژن میں پھنس جاؤں گا یا مسٹیکس میں جاؤں گا، سیدھا سادھا مسٹیکس. اب اس کی مثال آپ کی خدمت میں. صاحب ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، جب سے انسان بنا ہے اس وقت سے ہے، اس کے دماغ کے اندر یہ تصور فطرتاً موجود ہے، اور وہ ہے تصور مالکیت. یہ میرا ہے. یہ تصور انسان کے اندر پہلی دفعہ کہاں سے آیا ہوگا؟ اس وقت آیا ہوگا جب اس نے اپنے بارے میں سوچا ہوگا. تو جیسے ہی اس نے اپنے بارے میں سوچا ہوگا کہ میں، تو اس کو اندر مالکیت کا تصور ہے، میرا ہے یہ. تو اب یہ جو ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے، لیکن دوسرا ہاتھ کسی اور کا ہاتھ ہے، اس کو میں احساس کر رہا ہوں اس لیے میرا ہاتھ ہے. تو مالکیت کا ایک تصور ہے کہ یہ میرا ہے، صحیح. اچھا اب یہ ایک تصور ہو گیا. اب دیکھیں اس کے اوپر کتنی فلاسفیز ہیں. سوشلزم اور کمیونزم کا مین ڈفرینس کہاں پہ آتا تھا؟ اسی کے اوپر آتا تھا کہ مالکیت کا دائرہ، جو اونرشپ کا دائرہ ہے، وہ کہاں تک جائے گا. تو مثال کے طور پر، آیا آپ مینز آف پروڈکشن کو بھی پرائیویٹ اونرشپ کے اندر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیپیٹلزم کہتا تھا دیں گے، سوشلزم کہتا تھا نہیں دیں گے، ہم وہ سوسائٹی کے ہاتھ میں رہے گا. تو یہ اونرشپ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بڑا خطرناک کانسیپٹ ہے، اور اس اونرشپ کے کانسیپٹ کے اوپر بہت سارے اور کانسیپٹ بنتے ہیں. پھر مثال کے طور پر انجسٹس کب بنے گا؟ اگر آپ کے ذہن میں اونرشپ کا کانسیپٹ ہی نہیں آیا تو انجسٹس کہاں سے بنے گا؟ انجسٹس ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی کی اونرشپ جو ہے وہ چھین لی گئی ہے اس سے، تو معاملہ انجسٹس میں چلا جاتا ہے پھر. یا آپ کی اونرشپ پہ کسی نے حملہ کر دیا مثال کے طور پر، تو وہ انجسٹس ہوگا. یہ جو اونرشپ کا کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں، اس کا صحیح پرسیپشن کیا ہے؟ یہ تو وہ ہے جو ہم نے بنا لیا، یہ جو ہے ہمارے دماغ میں آ گیا. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا ایک جملہ فرماتا ہے، بار بار مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کا ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ کا ہے، میرے سوا یا مجھ سمیت. مجھ سمیت. جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں نا، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، تو اس میں ایک بڑا ایک مسئلہ ہے، ہم علیحدہ ہیں اور ہم اللہ کے لیے ہیں. یہ جو باقی والا حصہ وہ الیہ راجعون، وہ بتاتا ہے کہ تم بھی تمہارے نہیں ہیں، تمہارا جو وجود ہے یہ بھی تمہارا نہیں ہے. انا للہ میں میں علیحدہ تھا، اللہ علیحدہ تھا، لیکن الیہ راجعون مجھے بتا رہا ہے کہ بھائی یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ بھی خدا ہی کا ہی ہے، یہ بھی ادھر ہی ہے. اچھا اب یہ بتائیے، یہ مالکیت کا تصور ہمارے ذہن میں ایسا ہی ہے کہ سب خدا کا ہے؟ یہ ہے ہمارے ذہن میں، مثال کے طور پر میں نے 2 ایکڑ زمین خریدی، اب مالک کون ہو گیا؟ میں. اچھا اب کوئی مجھ سے آ کے کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ یہ کرو یہاں پہ یہ نہیں کرو، تو میں اس سے کیا کہتا ہوں؟ بھائی کہ میری زمین ہے، میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا. اچھا چلو زمین میں تو آپ نے گورنمنٹ کو انوالو کر لیا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں بھائی کونسل ہے، یہاں پہ پرمیشن لینی پڑتی ہے، یہاں پہ زوننگ ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ میں کب اٹھوں؟ میں اپنا مالک ہوں، جب چاہوں گا اٹھوں گا. یہ آپ کسی بندے سے کہیں تو بات صحیح ہے، لیکن اگر یہی کوئی خدا سے کہنے لگے تو پھر اس سے کہنا پڑے گا کہ بھائی صاحب آپ کے ذہن میں مالکیت کا تصور غلط آ گیا ہے، آپ مالک نہیں ہیں. آپ کو چاہیے ایک آیہ کریمہ پڑھیں جو کہہ رہی ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، آپ سمیت. اچھا جب آپ کا ہی وجود اپنا نہیں ہے تو آپ کا بیٹا آپ کا کہاں سے ہو گیا؟ جب سب کچھ ہے ہی خدا کا تو جو میرے پاس ہے وہ کیا ہے؟ سب کا سب امانت ہے. اگر یہ بنیاد ہم نے اپنے وجود کی گہرائی میں قبول نہیں کی، ہم بندگی کیسے کر سکتے ہیں؟ بندہ بندگی کرتا ہے، آقا بندگی نہیں کرتا ہے. بندے بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کو قبول کرنے کے لیے، بندے کو قبول کرنے کے لیے کہ میں بندہ ہوں، ماننا پڑتا ہے کہ کوئی آقا ہے، کوئی مالک ہے یہاں پر. عزیزان محترم، جب تک ہم نے اپنے ان 3 تعلقات کے اندر، اپنے نفس، باہر کی مخلوقات، خالق کے ساتھ، ان تعلقات میں اندر اس مالکیت کے تصور کو قبول نہیں کیا، نہیں تو پھر بندگی کیسے ہوگی؟ اب آپ اس 250 سال کی حیات طیبہ، عملی زندگی دیکھیں اور قولی بیان دیکھیں، ان کا اقوال میں جو بیان آیا، دونوں کو دیکھیں، اس کے اندر خدا کی مالکیت کو ڈھونڈیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اشارہ بھی اس مالکیت سے ہٹ کر نہیں ملتا. جگہ جگہ اس بات کا احساس ہے کہ بھائی مالک خدا ہے. اچھا قرآن کریم کا ایک عجیب انداز ہے، اتنا خدا متعال نے کہا کہ صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، اور جیسے ہم سب لوگ کہتے ہیں چندہ کرو چندہ کرو چندہ کرو، تو وہ بھی کہتا ہے صدقہ کرو صدقہ کرو، لیکن وہ مالک ہے، مانگتا ہے وہ انداز سے مانگتا ہے. قرآن کریم میں جہاں کہیں کہا کہ صدقہ کرو، کہتا ہے اس میں سے جو میں نے دیا ہے، کہتا ہے میں مانگ نہیں رہا ہوں، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ بھی میرا ہے، اس میں سے دو جو میں نے دیا ہے. خدا مانگ نہیں رہا ہے. ایک بہت سادہ سا بیان ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ جو زمین و آسمان کے خزانے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. غنی اور بے نیاز کون ہے؟ اور مانگ کس سے رہا ہے؟ فقیروں سے. خود کہتا ہے میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، زمین و آسمان کے خزانے میرے پاس ہیں، اور ہمارے لیے کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج 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 فقیر ہو. اور اس کے بعد کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ یا اللہ، بھائی خزانے تیرے، مالکیت تیری، بلا متنازع، جس میں کوئی چیلنج کرنے کے قابل نہیں ہے. یہاں پر یہاں کوئی مکھی نہیں بنا سکتا، مکھی سے کوئی چھین نہیں سکتا، مکھی کو چھین کے لے جائے تو واپس نہیں لا سکتا ہے. اس کے بعد یہ زمین و آسمان کا مالک کہہ رہا ہے جو کوئی قرضہ دے، اور یہ مکھی سے کم بس رکھنے والا بے بس یہ کہتا ہے یہ تو میرا ہے، میں کیوں دوں؟ بھائی اسٹوپیڈیٹی کی کوئی انتہا ہے، حماقت کی کوئی انتہا ہے. اس کی عظمت ہے کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کوئی جو مجھے قرض دے، اور میں کہہ رہا ہوں میں کیوں دوں. اچھا اس موقع پر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اب جاؤ خود سنبھالو، جاؤ خود سنبھالو. روایتوں میں آئے دعا کرتے رہو ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، خدایا ہمیں ایک پلک جھپکنے کے لیے ہمارے اوپر نہ چھوڑو، ہم بے آسرا ہو جائیں گے. زحمت دوں گا آپ کو، درود پڑھتے ہوئے ذرا سے آگے تشریف لائے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل.
برائے خوشنود امام زمانہ باواز بلند صلوات،
اللهم صلی
علی محمد
و آل محمد وعجل. پانی کے بندوبست کرنا، پانی لے کے آنا. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام مفاہیم کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. خدا متعال جس کے اوپر احسان کرتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو تسلیم کرنے کے لیے کھول دیتا ہے. خدا جس پہ احسان کرتا ہے اس کے سینے کو تسلیم ہونے کے لیے کھول دیتا ہے. اچھا، جس کے اوپر بدبختی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اس کے سینے کو ایسا تنگ کرتا ہے جیسے کوئی پہاڑی پر بلندی پہ چڑھ رہا ہو. درود بھیجے گا، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اللہ کے اس دین کے حقائق کے مقابلے میں ہمارا سینہ تسلیم کے لیے تیار ہے، یا گویا ہم اپنے اندر ٹائپ کی ایروگنس فیل کر رہے ہیں جو ہماری تسلیم میں رکاوٹ بن رہی ہے. کیونکہ اسلام وہ تسلیم، تو ہمیں کہیں نہ کہیں چیک کرتے رہنا پڑے گا. اور یہ جو آپ اور میں کہتے ہیں نا توفیقات کا لفظ، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، لفظ ہے، اصطلاح بہت خوبصورت ہے. ہم خود اپنے اندر یہ تبدیلی احساس کرتے ہیں، کسی دن دل نرم ہوا ہوا ہے سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، تسلیم ہونے کے لیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے. کسی دن دیکھتے نہیں، جیسے کل حجر او اشد قسوہ، پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. خود خدا کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْأَحْجَارِ مِنْهَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، خود فرماتا ہے پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض کے سینے ایسے سخت ہو جاتے ہیں ان میں سے کچھ نہیں نکلتا. کیا مطلب کچھ نہیں نکلتا؟ اس میں علم کی کوئی لہر نہیں آ رہی، یہ پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہے. تو مجھے اور آپ کو فوراً اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ نظام کیسا ہے، کون سی چیز توفیق لاتی ہے. اور جیسے آپ کو یہ سمجھ میں آنا کہ بھائی اس چیز سے توفیق ملتی ہے، تو سمجھنے آپ نے آدھا معرکہ حل ہو گیا. کیوں؟ اب آپ اسی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے تاکہ توفیق بڑھتی رہے، اور توفیق نہ بڑھی تو کیا ہوگا؟ تو پھر تو احجار ہیں، پھر ہم پھر ایسے سنگ دل ہیں کہ جس کے اوپر نہ آیت اثر کرتی ہے نہ روایت اثر کرتی. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی کے. عزیزان محترم، یہ آپ کا اور میرا پرسنل تجربہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی انسان اپنی زندگی سے ہی سیکھتا رہے تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے. کتاب آیات الہی میں سے آیات الہی اگر ایک کتاب ہے تو خود انسان کا نفس ایک کتاب ہے، پوری کتاب ہے. آپ اور میں اپنی ذات سے سیکھتے رہیں، کس زمانے میں، کس دن میں، کس وقت میں، کن حالات میں میرا دل سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تسلیم کے لیے تیار ہوتا ہے. کون سی ایسی بدبختی آتی ہے جس کے بعد سب غائب. اور آپ اپنے حالات میں جب اس کے اوپر غور فرمائیں گے تو یہ اس درس اخلاق سے بہت زیادہ مضبوط ہوگا جو میرے جیسا کمزور انسان بول رہا ہوگا آپ کی خدمت میں. اپنے حالات میں غور کریں، کیسے یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے، کیسے یہ سب چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، کیسے یہ سب چیزیں غائب ہو رہی ہوتی ہیں. ایک رات اٹھے بڑا دل چاہ رہا ہے جناب، نماز پڑھ لوں، فلاں دعا بھی پڑھ لوں، قرآن بھی پڑھ لوں، ایک دن اٹھیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، تھکاوٹ علیحدہ، تھکاوٹ کون سو بجے ایک رات میں تھک کے سو جاؤں، رات کو نہیں سو پایا ہوں صحیح سے، ایک علیحدہ مسئلہ، لیکن مجھے پتہ ہے اس کا تعلق تھکاوٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور جگہ سے ہے، اور یہ وہی میٹا فزیکل ایلیمنٹس ہیں جو انوالو ہو رہے ہیں ہماری لائف کے اندر، ورنہ کوئی تعلق تھکاوٹ سے نہیں ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، دو گھنٹے پہلے سوتے ہیں، اس کے بعد بھی نماز شب کے لیے تر و تازہ کھڑے ہیں، ماشاء اللہ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. ایک آدمی چھ چھ گھنٹے سوتا ہے، نہیں کھڑا ہوتا نماز شب کے لیے، کیوں ایسا ہے؟ صبح نماز صحیح ہوتی ہے، دوپہر کو خراب ہو گئی، کیوں؟ اب آپ خود تصور فرمائیں، اگر جو خدا کو صبح نے اچھی نماز دی تو خدا کی نعمت تھی، بلا وجہ میں دیتا ہے، بلا وجہ میں چھینتا ہے کیا؟ قانون سے ہٹ کر خدا کچھ کرتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے نا، تو عز من تشا و تذل من تشا، جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یہ جو چاہتا ہے قانون ہوتا ہے تو عزت دیتا ہے، یہ چاہت بھی اس کی بغیر قانون کے نہیں ہوتی. یہ جو فرمایا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کی چاہت کب ہوتی ہے؟ قانون کے تحت، وہ قانون اسی نے بنائے، تو اس طرح اس کی چاہت اعمال ہو رہی ہوتی ہے، عمل میں آ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو موضوع ایسے ہی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تردن للباب، اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرنے کی خاطر بیچ میں آ گیا. اصل چیپٹر کیا ہے؟ اصل چیپٹر یہ کہ بھائی پرسیپشن ریالٹی کا جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اور پرسیپشن جو ریالٹی کا صحیح ہوگا تو اس میں جو بہت امپورٹنٹ عنصر ہے وہ ہے مالکیت. آپ مالک ہیں یا کوئی اور مالک ہے؟ اگر میں اور آپ مالک نہیں ہیں، اور قطعا نہیں ہیں، تو جو مالک ہے اس کی چلے گی، اس کی سننی پڑے گی، ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا. انشاءاللہ پروردگار عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو جناب علی، اب وہ پرسیپشن ہو گیا مالکیت کے معاملے میں، مالکیت میری ہے یا خدا کی ہے، یہ طے ہو گیا کہ خدا کی ہے. اب اس پرسیپشن کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، بات کس پہ ہو رہی ہے؟ ایسا نہ ہو پیچھے سے ساری بحث ہی نکل جائے. بات اس پہ ہو رہی ہے کہ خاندان عترت نے ساری زندگی ہمیں بندگی سکھائی، چاہے وہ سپہ سالار مالک اشتر ہوں، چاہے وہ عالم دین یونس ابن عبد الرحمن ہوں، اور چاہے وہ عقائد کے ماہر ابو ہشام ہوں، اور چاہے وہ اونٹ کے کرائے پہ دینے والے صفوان جمال ہوں، سب کو بندگی سکھائی. کیوں سکھائی بندگی؟ چونکہ بندگی میں کمال ہے، بندگی نہیں ہوگی تو کوئی کمال نہیں ہے، بندگی میں کمال ہے. اب اس بندگی کو سکھانے میں کن فیکلٹیز میں سکھایا؟ اپنے تعلقات، مخلوق کے ساتھ تعلق، خالق کے ساتھ تعلق، تینوں تعلقات کے اندر پرسیپشن امپورٹنٹ ہے. پرسیپشن میں کیا چاہیے؟ پہلی بات، مالکیت کس کی ہے؟ درخت کا میں مالک ہوں یا خدا مالک ہے؟ میں اپنے آپ کا خود مالک ہوں یا خدا مالک ہے؟ اور خدا تو ہے ہی مالک ہے، ایک بات. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر، اور اس مسئلے کو اگر میں اور آپ پک کر گئے اور اس پر ہمارا یقین آ گیا، سمجھ لیجئے کہ لو بھائی معاملہ ہی حل ہو گیا. وہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ اگر ہم نے اس کو حل کر لیا، میں کون ہوں، تو یہ سمجھ لیں کہ پھر تو زمین سے لے کے آسمان تک کے سارے مسائل حل ہو گئے. میں کون ہوں کا مطلب کیا ہے؟ میں کون ہوں میں تین سوال چھپے ہوئے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا، کبھی ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا، پیچھے ہال نکل آیا، تو اس میں کون ہوں کے پیچھے تین ہال پڑے ہوئے ہیں. وہ تین ہال کیا ہیں؟ نمبر ایک، میں کہاں سے آیا ہوں؟ نمبر دو، میں کہاں جا رہا ہوں؟ نمبر تین، مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے یہ پہچان لیا کہ میں کون ہوں، معاملہ ختم ہو گیا. چلیے، میں کون ہوں کو میں ایک اور بیچ میں بفر ڈال دیتا ہوں، آسان جملہ، ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے، عوامی حساب سے صحیح ہے. کتنی دیر زندہ رہوں گا؟ میں کون ہوں میں بیچ میں، چونکہ وہ تین حقیقتیں ڈھونڈنی پڑیں گی، کون لایا ہے، کہاں جا رہا ہوں، کیا کرنا ہے، اس میں ایک اور چیز ڈال دیتے ہیں بیچ میں، ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے اس کو بیچ میں ڈالنا، لیکن ڈال لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کتنی دیر زندہ رہوں گا؟ کیوں بھائی؟ میں تو ٹریولر ہوں، فریکوینٹ فلائر، اور فریکوینٹ فلائر جو ٹریولر ہوتا ہے اس کو کبھی ایئرپورٹ کے لانچ میں بیٹھنا ہوتا ہے, کبھی جہاز میں بیٹھنا ہوتا ہے, اور کبھی کسی ایک مہینے کی جرنی میں جانا ہوتا ہے, کبھی اپنے گھر واپس آنا ہوتا ہے. چاروں میں انداز مختلف ہوتا ہے. میں ایئرپورٹ کے لانچ میں دکان نہیں خریدتا کیونکہ میں گھنٹے دو گھنٹے سے زیادہ وہاں رہتا ہی نہیں ہوں. جہاز میں بیٹھ کر اپنے بیڈ روم کی وسعت نہیں ڈھونڈتا کیونکہ یہ جہاز ہے, بیڈ روم نہیں ہے میرا. آپ یہ دیکھ لیں آپ نے زندہ کتنی دیر رہنا ہے, مرنے پہ مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے, اور کب تک زندہ رہیں گے. جتنی دیر زندہ رہنا ہے اتنی دیر کی تیاری کرو, جتنی دیر جہاں رہنا ہے اتنی ہی دیر کی تیاری وہاں کرو. اس کو سنبھال لیں. میں کون ہوں اس کو سمجھنے کے لیے تین فیکلٹیز کھل رہی تھیں, تین دروازے کھل رہے تھے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بیچ میں ایک اور دروازہ کھول لیتے ہیں. کتنا زندہ ہوں, کب تک زندہ ہوں. تو اب ہم سب کو ایک بات پتہ ہے, علامہ طباطبائی کا ایک نفیس جملہ دوہرا دوہرا کہ میں تھک نہ جاؤں, چونکہ دوہران یہ جملہ بہت خوبصورت ہے. فرمایا انہوں نے کہ ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے, ہم بقا کے لیے خلق ہوئے. اور یہ جملہ انہوں نے فرمایا خالدینہ فیہا سے, چونکہ جنت اور جہنم خالدینہ فیہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے, ہم وہ خالدینہ فیہا بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں. اچھا اگر میں بقا کے لیے خلق ہوا ہوں تو ابدی زندگی کا سامان کیا ہے میرے پاس, کیا سامان ہے ابدی زندگی کا. یہاں پر قرآن کریم ایک اور اصطلاح میں دیتا ہے, قدمت ایدیہم, ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. جتنا بھی آپ تعلیمات اہل بیت پہ غور کرتے چلے جائیں گے نا, آپ کو ان کی اورینٹیشن ملنا شروع ہو جائے گی. نمبر ایک مالکیت خدا, نمبر دو ابدی زندگی. ابدی زندگی جتنا بھی کام ہوگا ابدی زندگی پر ہوگا. اور اس کو میں ٹیکنیکل ٹرمز میں اگر کہوں تو چھوٹا ٹرم ہے, چھوٹی ٹرم ہے, اچھا نہیں ہے. وہ یہ کہ کوئی شارٹ ٹرم پلان لانگ ٹرم سے زیادہ اہم نہیں بنے گا. منصوبہ لمبی مدت کا ہے. لمبی مدت کا منصوبہ کیا ہے؟ ابدی زندگی. ابدی زندگی کا منصوبہ ہے یہ. دین اسلام شارٹ ٹرم لائف کا منصوبہ نہیں ہے, دین اسلام ابدی زندگی کا منصوبہ ہے. ورنہ تو پھر شہادت غلط ہوئی, گھاٹا ہو گیا. 35 سال کا آدمی مر گیا, 25 سال کا جوان مر گیا, 18 سال کا جوان مر گیا, تو گھاٹا ہی گھاٹا ہو گیا. اگر یہ ہوتا شارٹ ٹرم پلان, یہاں کوئی شارٹ ٹرم پلان نہیں ہے, سارا کا سارا ابدی زندگی پر ہے. اگر ابدی زندگی پر ہے تو پھر طریقہ کار کچھ اور ہے. اب یہ بتاؤ آگے کیا بھیجا. اچھا یہ جو ہم اور آپ قرآن کریم میں مختلف اقوام کے بارے میں دیکھتے ہیں, بھائی بنی اسرائیل کی اتنی مذمت کی گئی ہے, اتنی مذمت آئی ہے, ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان کے اوپر ذلت اور حقارت لکھ دی گئی, فرض کریں اس طرح سے فرمایا قرآن کریم نے, یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں. یہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ بما قدمت ایدیہم, چونکہ انہوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ بہت خراب ہے. یہ کس کی وصف ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی وصف ہے. یہ وصف بنی اسرائیل ہی کے لیے ہے؟ قرآن اگر کہتا ہے نا قارون نے یہ کیا, تو یہ صرف قارون نے کیا تھا؟ نہیں, خدا نے مطالعہ کہتا ہے قارون نے یہ کیا, اب جو یہ کرے وہ قارون ہے. قارون نے یہ کیا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب جو یہ کرے گا قارون ہے, قارونیت کے راستے پر ہے. فرمایا بنی اسرائیل نے یہ کیا, کیا؟ موت سے ڈرتے تھے, چونکہ آگے جو بھیجا تھا وہ اچھا نہیں تھا. اس کا مطلب ہے جو آگے اچھا نہ بھیجے اور موت سے ڈرے, اس کا تعلق امت محمدی سے نہیں, اس کا تعلق اس امت سے. عزیزان محترم یہ قرآن کریم ہے. تو ہمیں یہ چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی سیرت طاہرہ میں. ہم لوگ سیرت طاہرہ میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ چھوٹے حل نہیں دینا چاہتے، بنیادی ترین حل دینا چاہتے ہیں مشکل کا. اور اس دن آپ کی خدمت میں دو دن پہلے شاید عرض کیا تفصیل سے کہ کیوں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، چونکہ یہ ڈومیننٹ پارٹ ہے ایگزسٹنس کا. ایگزسٹنس کے دو پارٹ تھے، ایک میٹیریل نان میٹیریل، فزیکل میٹا فزیکل. اور بتایا میٹا فزیکل ہے جو ڈومیننٹ ہے، جو میٹا فزیکل پارٹ ہے یہ کہاں سے اثر لے رہا ہے؟ یہ اثر لے رہا ہے مالکیت کے تصور سے، یہ اثر لے رہا ہے تمہاری ابدیت کی فکر سے. جیسے ہی آپ ان دو کانسیپٹس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، بھائی مالک میں نہیں ہوں، خدا ہے نمبر دو، نمبر دو یہ کہ میں زندگی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، میں خلق ہوا ہوں ابدی زندگی کے لیے. اچھا وہ جو آپ ابدی زندگی میں ہوں گے وہ آپ ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ آپ ہی ہیں. صرف فرق اتنا ہوگا کہ اسی آئیڈینٹی میں باڈی یہ نہیں ہوگی، ایک اور باڈی ہوگی. باڈیز تو آپ کو پتا ہے یہ صرف اسکیلیٹن ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے. ہم سب کو معلوم جب کسی شہید کا جسم پامال ہوتا ہے تو کیا اس کی اصل حقیقت میں سے کوئی چیز پامال ہوتی ہے؟ وہ تو اور نکھر جاتی ہے، وہ تو اور خوبصورت ہو جاتی ہے، انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے. جسم پامال ہوتے ہیں. اور اب میں مصائب کی جملے تو نہیں عرض کرنا چاہتا، مثلا شانے کٹنے سے کیا وجود اقدس سے ابو حضرت ابو الفضل میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، جنتوں میں بھی کس مقام پر ہیں؟ کہ تمام شہداء حسرت کر رہے ہیں ان کے مقام کی. تو بھائی یہ تو جسم تو ریالٹی ہے ہی نہیں. جسم ریالٹی نہیں تو کہاں ریالٹی؟ وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں، وہ ریالٹی ہے. وہ ریالٹی اپنی باڈیز کو، اپنے شیپ کو چینج کرتی رہتی ہے. اس وجود کے اس دور کے اندر اس کے پاس یہ باڈی ہے، تھوڑی دیر میں یہ دور ختم ہو جائے گا، ایک اور دور میں جائے گا. تو کیا میں تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، میں ہی رہے گا. وہی آئیڈینٹی ہے یہ جو آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. آپ نے آپ کو پہچانتے ہیں، ہمیں پہچانتا ہوں، میں ہوں. مرنے کے بعد میں اپنے آپ کو پہچانوں گا نہیں پہچانوں گا؟ ایگزیکٹلی پہچانوں گا، میں ہی ہوں. صرف یہ کہ میں دیکھو یہ کیا ہو گیا، باڈی کہاں گئی، یہ ہوگا. اس کے بعد کچھ دنوں میں مجھے عادت ہو جائے گی، چلو یار یہ ہے، چلو ٹھیک ہے یہ باڈی ہے. پھر اس کو لے کے چلوں گا، نہیں معلوم کتنے عرصے تک، اللہ کرے کم سے کم یہاں تک کہ محشر آ جائے. محشر آ گیا، اس کے بعد دیکھو یہ کیا ہو گیا، کچھ اور ہو گیا. ہاں بھی کچھ اور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک دفعہ پھر اپیئرنس چینج ہو گئی ہے، اب کچھ اور ہے. یہ ہوتا رہے گا، ہم لوگوں کی آئیڈینٹی ختم نہیں ہوگی، ہم ہی رہیں گے تمام تر فیلنگس کے ساتھ. بلکہ یہ فیلنگز اور اسٹرانگ ہوتی چلی جائیں گی، چونکہ حقائق کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں کیا تھا بھائی، ابدی زندگی کے لیے تیاری کرو نا. اب دیکھو ہم لوگوں کو تو بھائی یہ فکشن لگنے لگتا ہے زیادہ، اگر غور کریں تو پتہ نہیں کیا کہانی ہو رہی ہے بھائی. حسن یہ کہانی ہے، یہ وہ ہے جو ان لوگوں نے 1200 سال 1400 سال بیان کیا. اور یہ وہ خاصہ علم کا تھا، یہ وہ اسپیشلائز نالج تھی جو قرآن کریم فرماتا ہے معلوم تکونو تعلمون، تم لوگ نہیں جان سکتے تھے اگر ہم نہ بتاتے تمہیں. بھائی کون سی فزکس کی لیب مجھے یہ بتاتی کہ مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کون سی فزکس کی لیب بتائے گی؟ کون سی کیمسٹری کی لیب مجھے بتائے گی مرنے کے بعد میرا وجود کیا بننے والا ہے؟ خدا فرما رہا ہے یہ میں نہ بتاتا تمہیں کہاں سے پتہ چل سکتا تھا اس بات کو؟ اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے میں نہ بتاتا تو کہیں اور سے پتہ نہیں چلتا، وہ ہی نہیں سیکھ رہے، باقی علم قلم پتہ نہیں کیا کیا سیکھ کے بیٹھ گئے. وہ ایک بندے صاحب خدا تھے، وہ پتہ نہیں اب حیات ہے نہیں ہے، انہوں نے کہیں پہ ایک بہت زبردست آرٹیکل پڑھا. وہ لنگوسٹک کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے لنگوسٹک سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک کے اوپر بڑا اچھا آرٹیکل پڑھا. لوگوں نے بڑی واہ واہ ہوئی کہ جناب یہ پڑھا وہ پڑھا. پھر اس کے بعد ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سر آپ نے بڑا زبردست آرٹیکل پڑھا، یہ آپ نے اس کے لیے کتنی کتابیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ 50-60 ریفرنس تو میں نے آرٹیکل کے اندر دیے ہیں، پتہ نہیں کتابیں تو میں نے بہت پڑھی. تو اس نے ایک جملہ کہا کہ نہیں ایرے گری کی سب کی پڑھ لی، اللہ کی کتاب پڑھی؟ ایرے گری کی ساری کتابیں پڑھ لیں، بتاؤ اللہ کی کتاب پڑھی؟ تو کہہ رہے ہیں میرے دل کو لگی بات. بات صحیح کہہ رہا ہے، ایرے گرے نے تو وہ علم نہیں دینا جو خدا نے دینا، تو میں نے خدا کی کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ تو عزیزان محترم ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہے. بے ایرے گرے ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں سے مائگریٹ کرو وہاں چلے جاؤ، وہاں سے مائگریٹ کرو وہاں چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ؟ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. اور جو خدا کہہ رہے ہیں یہاں سے مائگریٹ کرو کہیں اور جاؤ تاکہ زندگی اچھی ہو جائے. سبحان اللہ، اپنی زندگیوں سے ہجرت کرو، اللہ کی طرف جاؤ. یہ ہجرت کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اپنے گناہوں سے ہجرت کرو، پاکیزگی کی طرف جاؤ. اپنے نقائص سے ہجرت کرو، کمال کی طرف جاؤ. یہ ہجرت کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ابدی زندگی کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ پا رہا ہے. ہم لوگ ابدی زندگی قبول نہیں کر پا رہے. اور یہ وہ, میں بار بار کتنی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ایسا نہ آپ کی بوریت کا سبب بن رہا ہوں, کہ یہ ابدی زندگی کا کانسیپٹ ہے جو ایک اور ونڈو کھولتا ہے انسان کے سامنے. اور جب تک وہ ابدی زندگی میرے اور آپ کے دماغ کے اندر اچھی طریقے سے نہیں اتری, ہم بیونڈ میٹر نہیں دیکھ پائیں گے. ہم میٹر اور اس کی پرائیورٹیز کے اندر اسٹک ہوئے رہیں گے ہمیشہ, کیونکہ ہمیں اس بات کی زندگی پہ یقین نہیں ہو پا رہا. اور یہ وہ ہے جو خدا نے متعال فرماتا ہے, یؤمنون بالغیب. یہ وہ ایمان بغیب ہے. ایمان بغیب جن و پریاں تو نہیں ہو سکتے, کوئی خوف کے دیو تھوڑی ہو سکتے. ایمان بغیب یہ ہے, تم نہیں مرے ہو لیکن تمہیں پتا ہے کہ مرنا ہے, اور مرنے کے بعد بھی کچھ ہے, اور کچھ نہیں ہے بلکہ بہت کچھ ہے, بلکہ وہی ہے. باقی یہ تو دھوکا ہے. ان دار الآخرت لہی الحیوان, زندگی تو بس آخرت کی ہے. یہ سب کیا ہے؟ لہون و لعبن, لہون و لعبن. قرآن, یہ انڈرسٹینڈنگ جس دن ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ گئی نا عزیزان محترم, مالکیت ابدیت, ان کی ساری تربیت کا نظام گویا اس کے اوپر آتا ہے. اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا, آپ کل اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ چیزیں ہم سمجھ لیں, ایک تو یہ کیسے سمجھیں, کیسے سمجھیں. چند منٹس ہیں میرے پاس, یہ شاید ختم ہو چکے ہیں. چند منٹس میں آپ کی خدمت میں اس کو ذرا سا ٹچ کر لوں, ورنہ ایسا نہ ہونا کہ بالکل ہی بات تھیوریٹیکل ہی رہ جائے. کوئی پریکٹیکل بھی ہونی چاہیے آخر. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے, یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں ہمیشہ, یہ جو ہم لوگوں نے میڈیا بہت زیادہ دیکھا ہے نا, کارٹونز اور ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ, اس نے ہماری کنسنٹریشن کو ختم کر کے رکھ دیا. اس نے ہماری کنسنٹریشن کا ستیاناس مار دیا. ہم لوگ زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں خدا نے ہمیں کیا دیا تھا؟ خدا نے ہمیں کہا تھا نماز میں توجہ دو. یہ جتنا دنیا کا نظام ہے نا, یہ لیک آف کنسنٹریشن دے رہا ہے. اور جو اتنا خدا کا نظام دیکھتا ہوں, سارا کنسنٹریشن کے اوپر بنتا ہے. بھائی نماز میں اگر توجہ ہی نہیں دے گا تو نماز کمال پہ معراج پہ کہاں سے لے کے جائے گی اسے؟ اچھا, اس کو توجہ دینے کی عادت نہیں, چونکہ اس کا کارٹون کا فریم ایک سیکنڈ میں دو دفعہ بدل جاتا ہے. اس کا تو دماغ ہی نہیں ٹکتا. اس کا تو دماغ ہے وہ ویڈیو گیم کے اوپر اور کارٹونز کے اوپر اور اس کے اوپر, اس کے اندر تو ریالٹی آتی نہیں ہے نا. جو دنیا میں ایکٹرز کرتے تھے اور وہ مووی میں بنتا تھا, تو وہ پھر ایک ریالٹی تھی جو تین گھنٹے میں بدلتی تھی. اتنی تیزی سے بدل نہیں سکتے تھے, ورنہ لوگ کہتے بھئی یہ کیا بنا دیا. اب جو جب سے انہوں نے کامکس بنائے اور کارٹونز بنائے اور پھر جو گیمز بنائے, تو اب تو ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہو گئے نا سب. وہ جو موویز بن رہی تھیں جس میں ایکٹرز کام کر رہے تھے, ہیومن ایکٹرز, وہ پھر تھوڑا کچھ تھوڑا سا اتنا سا حقیقت کے تھوڑا سا نزدیک لانا پڑتا تھا. جب سے یہ فینومینا آیا اینیمیشن اور فلاں فلاں, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا. اب تو ڈسکنیکٹڈ ہیں بالکل ہی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیک آف کنسنٹریشن. تو اب اس لیک آف کنسنٹریشن کے بعد تھک جاتا ہے آدمی, کہ بھائی 25 منٹ 10 منٹ سن لیا, 15 منٹ سن لیا, بہت ہو گیا یہ تو. تو اس کے مقابلے میں پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں. اس کو توڑنے کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کو توڑنے کے لیے سادہ سا کام نہیں کر لیں, کہیں پر بھی بیٹھ جایا کریں, خاموشی سے سوچیں. انسانوں کے اندر جو اسکلز ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہیں, ان میں سے ایک سوچنے کی اسکل ہے. سوچنا اسکل ہے, بہت امپورٹنٹ اسکل ہے. اگر سوچنے کی اسکل نہیں ہے انسان کے اندر, پھر ریئیکشن ہے, پھر یہ ریئیکشنری زندگی گزارے گا, پلان زندگی نہیں ہوگی اس کی. سوچنے کی اسکل بہت امپورٹنٹ اسکل ہے, اور یہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. نماز کی کنسنٹریشن کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے, قرآن میں توجہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. ایک خاص وقت کے اوپر خاص انداز میں کھڑے ہو کر خاص طریقے سے سوچنا, یہ ہمارے دماغ کو ٹیون کرتا ہے سوچنے کے لیے. اور یہ جو نماز کے اندر سوچنا ہے نا, اب آپ تصور فرمائیے, اللہ اکبر, کتنا اچھا پوائنٹ ذہن میں آ گیا. یہی مالکیت اور ابدیت نماز کے اندر جگہ جگہ آ رہی ہے. یہی مالکیت, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقوم, اللہ کی دی ہوئی حول اور طاقت سے کھڑا ہوتا ہوں. اچھا, صرف مشکل کام خدا کے ذریعے ہوتے ہیں؟ نہیں, بیٹھنے جیسا آسان کام بھی خدا ہی کی طاقت سے ہوتا ہے. لیٹنا بھی خدا سے ہی ہوتا ہے, خدا نہ دیتا لیٹ بھی نہیں سکتا تھا میں. سونا بھی خدا سے ہوتا ہے. توحیدی فکر اس کو کہتے ہیں. توحیدی فکر یہ ہے کہ بھائی یہ سب خدا کا ہے. اب آپ دیکھیں جگہ جگہ جملات اس کے اندر توجہ فرمائیں, دیکھیں وہی جو کانسیپٹس وہاں پہ کلیئر ہونے چاہیے تھے وہ یہاں پہ کلیئر کروائے خدا نے متعلق. اور اس کا جو سمبولزم ہے وہ تو ایک اور معرکہ ہے پھر, کہ وہ سمبولزم کیا ہے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, سمبولزم کہتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دنیا کی زندگی ہے, جس کے لیے جملہ کیا ہے استغفار, چونکہ دھوکے کی جگہ ہے. اتنی سی دیر کے لیے بیٹھا ہے, دھوکے کی جگہ ہے. خلقت کا اتنا سا ٹائم ہے 60-70 سال, یہ ہماری خلقت میں پینٹس بھی نہیں ہیں, اتنا سا ٹائم ہے. تو وہ جو تھا جناب علی, اب میں نے مالکیت سیکھنی ہے, ابدی زندگی سیکھنی ہے. چلو جی, مالکیت سیکھنی ہے, ابدی زندگی سیکھنی ہے, کیسے سیکھوں؟ اللہ کے رسول خدا نے متعال قرآن کریم کے اندر ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اچھا یہ باقی کون کہہ رہا ہے؟ یہ باقی کہہ رہا ہے حی قیوم. تو اس کی بقا کتنی ہے بھائی؟ میں کہوں نا باقی تو آپ کہیں گے مولانا تمہاری عمر میں 2 دن بچے ہیں, تمہاری بقا 2 دن ہے, صحیح ہے. اور اگر حی قیوم کہہ رہا ہے باقی, اس کا مطلب ہے لا فنا ابادہ, اب کوئی فنا نہیں ہے. خدا کہتا ہے میری طرف بھیجو, میرے پاس باقی رہے گا, بھیجو. جو تمہارے پاس ہے ختم, جو تم اور تمہارا ہے یہ ختم ہو جائے گا, جو میرا اور میری طرف آیا ہے وہ باقی رہے گا. اب یہ بتاؤ کہ تم نے کیا بچایا ہے. ہم لوگوں کی دنیا کے ٹرم میں بچانا کہتے ہیں وہ جو ہم نے کسی کو نہیں دیا ہے, خدا کی ٹرم میں بچانا وہ ہے جو ہم نے خدا کو دیا ہے. یہ بتاؤ تم نے کیا بچایا؟ کیوں جو تمہارے پلے ہے یہ تو تمہارے ساتھ ہی مٹ جائے گا, کیونکہ تو نہ تمہیں بقا ہے نہ تمہاری وابستگیوں کو بقا ہے. اور چونکہ خدا خود بھی باقی ہے اور اس کا والا بھی باقی ہے, تو یہ بتاؤ ادھر کیا بچایا ہے. اچھا عزیزان محترم, ذرا دیکھیے ویکینڈ ہے, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہیں پر بھی تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کر میں یہ سوچوں ایک ابدی زندگی آنے والی ہے, یہاں 3 وقت کھانا کھاتا ہوں, 2 وقت کھانا کھاتا ہوں, پانی پیتا ہوں, اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے. ایک ابدی زندگی آنے والی ہے, کیا محتاجی ختم ہو جائے گی اس میں؟ یہاں پانی کی محتاجی ہے نا, یہاں کھانے کی محتاجی ہے, اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. روح کی محتاجی کو تو میں احساس نہیں کر پا رہا ہوں. ادھر کی زندگی میں کھانے پینے کی محتاجی نہیں ہے, وہاں روح کی محتاجی ہے جو سامنے آئے گی. اس محتاجی کو ختم کرنے کے لیے, اس فقر کو ختم کرنے کے لیے, فاقے کو ختم کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے, میں نے کیا بھیجا ہے وہاں پہ. اور میں نے آپ کی خدمت میں بستے بستے تھوڑا بند بند ایک بیان عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, کہ جن آنکھوں نے وہ ڈیوٹی نہیں کی جو یہاں پر آنکھوں کی تھی, وہاں پہ آنکھیں نہیں ہیں پھر. وہ ہر چیز کا یہاں ایک کام ہے, وہ کام یہاں نہیں کرے گا آگے نہیں ہوگا پھر وہ, کیونکہ وہ دنیا اس کی دنیا ہے جو یہاں پہ ذمہ داری ہے. یہ آنکھیں اگر وہ کریں گی جس کے لیے دی گئی ہیں, اور انہوں نے وہ دیکھنا شروع کر دیا جس کے لیے خلق ہوئی ہیں, تو پھر وہ دنیا اسی کی دنیا ہے. پھر اس کا مطلب ہے آنکھیں ہیں, لیکن اگر ان آنکھوں نے یہاں پر وہ نہیں دیکھا جس کے لیے خلق ہوئی ہیں, وہاں آنکھیں نہیں ہیں پھر, وہاں اندھا پن ہے پھر. اور لما حشرتنی اعما, خدا تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کر دیا؟ تو یہ تو کانسیپٹس ہیں, یہ سارے قرآنی ہیں دیکھیے, اور بالکل واضح عقلی باتیں ہیں. دیکھیے کوئی بات ایسی میں آپ کی خدمت میں میرا خیال نہیں عرض کر رہا ہوں جو عقل میں نہ آ رہی ہو. تو یہ جو ابدیت کا تصور ہے اس کو میں کیسے حاصل کروں؟ اپنے آپ سے پوچھوں میں نے بچایا کیا ہے, کیا بچایا ابھی تک اپنی زندگی میں. اور دوسری بات یہ کہ میں مر جاؤں گا تو میرے لیے کیا ملے گا؟ جو میں نے بھیجا ہے وہ میرا ہے, وہ کہیں نہیں جائے گا. مائندکم ینفد و مائند اللہ باقی, وہ کیا بھیجا ہے میں نے اللہ کے پاس جو مجھے ملنے والا ہے؟ اور جب مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے بھیجا ہے اچھا ہے تو اس کی ایک نشانی ہوتی ہے, میں موت کا طلبگار ہوں گا, میں موت کا طلبگار ہوں. کیوں؟ میرے سارے ایسٹس آگے جا چکے ہیں.
سبحان اللہ,
میں یہاں کیوں وہ زندگی گزاروں جو بغیر ایسٹس کے, جبکہ میرے ایسٹس آگے جا چکے ہیں. اور جب میں دیکھوں نہیں میرا مرنے کا بھی فی الحال موڈ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہاں پر کوئی خاص چیز نہیں گئی ہے. جاتی تو ساری محبتیں وہاں کی ہوتی, یہاں کی زندگی بھاری ہوتی. گھر تو میں نے پاکستان میں بنا لیے یا مثلا کینیڈا میں بنا لیے, میں پھنس گیا پاکستان میں. الٹا کر لیتا ہوں, آپ خوش ہو جائیں گے کہ بھائی گھر تو سارے کینیڈا میں بنا لیے, اب میں پاکستان گیا تھا کبھی وہاں پہ پھنس گیا. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی میں نے اتنے بڑے بڑے گھر وہاں بنائے, انگور کے باغ کھڑے کیے تھے وہاں پہ, بالآخر مجھے بھیجو وہاں پہ کسی طریقے سے. اگر میں نے انگور کے باغ بنا لیے ہوتے تو میں جانے کے لیے کیوں نہیں مر رہا, یہاں رہنے پہ کیوں مر رہا ہوں پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہاں پہ کوئی خاص تیاری ابھی نہیں کی ہے. یہ دو کانسیپٹ میرے اور آپ کے کلیئر ہو گئے نا, ہماری زندگی آسان ہے. اچھا اب آپ تصور فرمائیے, اس کو میں نے آپ کو بڑی زحمت دی, اب آپ تصور فرمائیے ان کے اصحاب کے اندر کیا ہے. کوئی ایک بھی, اب ان دونوں ورڈز کو ہم جمع کر لیتے ہیں, ملکیت, مالکیت اور ابدیت. اس مالکیت کو اگر اپنا سمجھوں اور ابدیت نہ سمجھوں تو اس کو ہم کہتے ہیں اہل دنیا. اور کوئی خدا کی مالکیت کو ایکسیپٹ کر لے اور ابدیت کو ایکسیپٹ کر لے, اس کو ہم کہتے ہیں اہل آخرت. یہ ہو گئے اہل دنیا جو کہتے ہیں ہم مالک ہیں اور ہم نے یہاں رہنا ہے, اور وہ ہو گئے اہل آخرت جو کہتے ہیں نہ ہم مالک ہیں نہ ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم یہاں کے نہیں ہم وہاں کے ہیں. وہ ہو گئے اہل آخرت. تھوڑا سا اپنا اور میں جائزہ لے لیں, آپ ہم اہل دنیا ہیں یا اہل آخرت ہیں؟ ہمیں اہل آخرت بننا ہے. کیوں؟ ابدی زندگی ہماری منتظر ہے, ہم نے تو اہل آخرت بننا ہے. تو اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیجئے. اور اب آپ ان کے اصحاب کے اندر کیا دیکھیں گے؟ اللہ اکبر, کوئی ایک بھی اہل دنیا نہیں ہے. جنہوں نے ان کے ہمراہ زندگی گزاری جسمانی طور پر وہ تو اہل دنیا نکل آ سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے ان کے ساتھ روحانی زندگی گزاری ہے وہ اہل دنیا نہیں ہے, وہ اہل آخرت. سب کے سب بہشتی, سب کے سب آخرت والے. بولتے آخرت کے لیے, سوچتے آخرت کے لیے, کیلکولیشن آخرت کے لیے کرتے ہیں, مشتاق بھی آخرت کے لیے. تو سید الشہداء جب دیکھتے ہیں زہر سے پہلے ان کے اصحاب ایک دوڑ کر رہے ہیں, مرنا ہے بس جان دے دو کسی طریقے, تو میں یا اہل الکرام, اے بزرگ طبیعت کے لوگوں تھوڑا صبر کرو, مرنے بھی اتنی جلدی کیوں کر؟ موت ایک پھول ہے, گزر جاؤ گے ختم, اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ یہ دیکھیں ان کے اندر کرامت کتنی آ گئی ہے کہ دنیا میں رہنا ان کو بھاری لگ رہا ہے. کرامت کی حد کہ اتنے حقائق ان کے سامنے کھل گئے ہیں. وہ شب عاشور جو ہوا ہے وہ تدریس نہیں ہوئی, وہ کشف ہوا ہے. درس نہیں دیا سید الشہداء نے, کشف کیا. امامت کشف کرے تو پھر تو آپ کو پتہ ہی پھر کہاں ہوتی معاملہ. سب کے سب بیتاب ہو گئے موت کے لیے اور مسابقہ کر رہے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں, کون پہلے جائے گا؟ ہم پہلے جائیں گے. کون کس انداز میں جان دے گا؟ ایک ایک نے اپنا اپنا انداز اختیار کیا, میں ایسے جان دوں گا, ایسے جان دوں گا. اور الحمدللہ رب العالمین سب کے سب اس بصیرت کے ساتھ اور مقامات کے ساتھ. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ پروردگار عالم نے سید الشہداء کے ذریعے سے انسانوں کو معراج پر پہنچانے کا ایک دروازہ کھولنا, کہ سید الشہداء وہ سب سے بڑا در شفاعت ہے جو انسانوں کے لیے کھلا, کہ ان کے در کے ذریعے سے سب سے بڑی تعداد انسانیت کی ہوگی کہ جو شفاعت پا رہی ہوگی. سمجھنا آسان ہے, جذبات بھی ساتھ دے رہے ہیں. سمجھنا کیوں آسان ہے؟ حق اور باطل کی کون سی جنگ ہے جس کو سمجھنا اس سے زیادہ آسان ہوگا؟ ادھر محض حق, ادھر محض باطل. سمجھنا بھی آسان ہے اور جذبات کس کے ساتھ ہیں؟ جذبات بھی حسین کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کسی بھی انسان کا بیان کرو جو حسین کی طرح ہو، پھر پوچھو جذبات کس کے ساتھ. کھڑا کرو کسی کو میدان میں تنہا دشمنوں کے نرغے میں، اب بتاؤ جو شجاعت حسین میں وہ کسی میں ہے؟ جذبات ساتھ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ دنیا کے کسی بھی نظام کے اندر، کسی بھی اخلاقی نظام کے اندر سید الشہداء کا جو کردار ہے، سید الشہداء کا جو انداز ہے، وہ سامنے لے کر آئیں، اس کے بعد پوچھیں جذبات ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. جو انسان آج کی دنیا کے اندر تو چھوڑ ہی دیجیے، آج کی دنیا تو پتہ نہیں اخلاقی طور پہ کس جگہ کی دنیا بن گئی ہے، تو کہیں پر بھی چلے جائیں اخلاق کی عظمت سید الشہداء کے پاس. کون سی قربانی ہے جو نہیں دی؟ کون سا انسانی پہلو ہے جو آشکار نہیں کیا؟ پہلے دن سے، جب جس دن حور سامنے آئے، پہلے دن سے حور کا لشکر سامنے آیا، اصحاب سید الشہداء نے حتیٰ کہا کہ ان کو تو ہم شکست دے دیں گے، پیاسے بھی ہیں، ان کو مارنا بھی آسان ہے، ہزار کا لشکر ہے، ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیں. امام حسین نے کہا نہیں، پہلی بات پیاسے ہیں تو ہم پانی پلائیں گے، پیاسے ہیں تو پانی پلائیں گے. کیوں؟ ہماری جد کی سیرت یہی ہے. یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس خاندان سے ہوں، میرے نانا نے جب یہودیوں پہ پانی بند نہیں کیا اور میرے بابا نے جب شام کے لوگوں کے اوپر پانی بند نہیں کیا. یہ جو سید الشہداء کا جملہ ہے نا، یہ بڑا زبردست، ہر جملہ ہی بہت عجیب ہے. یہ اس جملے کے اندر ایک عشق جھلک رہا ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں اے عاشقان مصطفیٰ کہاں ہو، اے عاشقان علی و فاطمہ کہاں ہو، میں جن گودیوں میں پلا ہوں وہ گودیاں مجھے بیعت نہیں کرنے دیں، میں ان پاکیزہ ہستیوں کا تقدس ہوں، میں ان کی میراث لے کر چلنے والا ہوں، میں کیوں بیعت کروں گا، اور جو نہیں کروں گا تو قیمت تو چکاؤں گا اور ساری قیمت دوں گا، عجز و کس کے مصائب پڑھوں آپ کی خدمت میں. یعنی ابھی نہیں معلوم کیوں میرا دل اچانک اس طرف سے جاتا ہے کہ میں حضرت علی اصغر کا کوئی بیان کروں، کہ کس طرح سے سید الشہداء کی قربانیاں انسان کے دل کو متاثر کرتی ہیں. تو میں کہوں گا صرف سادہ سے ایک کام کر لو، دنیا کی شقی ترین قوم کو بھی جمع کرو اور اس کو یہ بتاؤ کہ حسین کے پاس ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا. شقی ترین قوم کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ بھائی یہ اکیلا رہ گیا ہے، اس کے خیمے میں کوئی نہیں بچا ہے، اس کے پاس طاقت ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کے سامنے دشمنوں کے سامنے اپنے 6 مہینے کا بچہ لے کر آیا ہے اور اس نے ان سے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ کہا کہ تم اس کو تو پانی پلا دو، اس کو تو پانی پلا دو. اور یہاں تک کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ پانی پینے سے میری طاقت بڑھ جائے گی تو میں اس کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، تم اس کو پانی پلاؤ. کچھ تو انسانیت دکھاؤ، کچھ تو دکھاؤ. اب وہ جو سامنے والا ہے اس کے بتلان اور باطل کو اور شیطانت کو خدا کہتا ہے بچوں کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بے ائی زمن کو تلا دیے، بچے کیوں مرے؟ تو اس میں سر فہرست علی اصغر کا خون ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ خون کون لے کر آئے گا؟ عجیب بیان ہے بھائی، جتنی پاکیزگی علی اصغر کے اندر ہے، اب اس خون کا دعوے دار کون ہوگا؟ تو روایتوں کے مطابق جو ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے سیدہ طاہرہ دعوے دار ہے. اے خدا یا بھائی زمین کو دے
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. ماتم حسین.